الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک کا بے حد کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے غور کریں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان میں تھے لیکن یہ رمضان ان کو نصیب نہیں ہو سکا اور وہ اللہ پاک کی جوار رحمت میں پہنچ گئے اور وہ اپنی قبروں میں جا کر آسودہ خواب ہو گئے سو گئے زندگی ملنا اور زندگی کے ساتھ خیر کے مواقع ملنا اور زندگی کے خیر کے مواقعوں سے فائدہ اٹھانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ گزشتہ سال جن صحابی کا انتقال ہوا تھا اس کے بعد عمر کی زیادتی کی وجہ سے اگلے سال جن کا انتقال ہوا دونوں کا ثواب برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو جتنا عبادت کا موقع ملا ان کو اتنا عبادت کا موقع نہیں ملا۔ تو یہ شکر کا مقام ہوتا ہے، ایسی چیز کا مل جانا، ایسی چیز کا عطا ہو جانا۔ اس کے بعد باری ہوتی ہے شکر کی، اس نعمت کی قدر کی۔ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے روزوں کے لیے مقرر فرمایا ہے، روزے اس مہینے کا انتہائی اہم ترین عمل ہے، فرض ہے، یعنی اللہ کا آرڈر اور حکم ہے، اور ایسا حکم ہے کہ جس کو کرنا ضروری ہے، اور رکن ہے، اسلام کا ستون اور پلر اور بنیاد ہے کہ اس پر اسلام ٹھہرا ہوا ہے، جو اس کو مانتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کا اسلام بھی پھر ٹھہرا ہوا ہے، اس کے اسلام کی عمارت قائم ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ اس کی اسلام کی عمارت اس کی قائم نہیں ہے، ڈھہ گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، وہ مسمار ہو گئی ہے، اس کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی ہیں، وہ اندر سے کمزور ہی نہیں بلکہ ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، اس کا اسلام باقی نہیں ہے۔ جو مانتا تو ہے لیکن بغیر عذر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی بنیادیں ایسی کمزور ہیں کہ کبھی بھی گر سکتی ہیں، اس کا یہ حال ہے۔ تو یہ جو عمل ہے روزے کا عمل، انتہائی اہم ترین عمل ہے، انتہائی ثواب والا عمل ہے، انتہائی مقبولیت دلانے والا عمل ہے، انتہائی مخلصانہ خلوص والا عمل ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقی سارے اعمال، باقی ساری نیکیاں جو بندے کرتے ہیں وہ اس کے لیے ہیں، لیکن روزہ جیسا عمل وہ میرے لیے ہے، وہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، دوسرے اعمال کا اللہ نے صلہ بیان کیا کہ یہ کام کرو گے تو اس کے ہر نیکی کے دس ہر عمل کی نیکی کے خیر کے 10 نیکیاں ملیں گے۔ روزے کے بارے میں فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جس کا جتنا خلوص ہوگا اس حساب سے میں طے کر کے دوں گا، اور دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ پاک کی شان کیسی ہے، جب وہ دینے پہ آئیں تو کیسا دیتے ہیں، ایسا نوازتے ہیں ظاہری اعتبار سے کہ جن کو ظاہری دولتوں سے نوازا ان کے پاس گننے کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنا موجود ہے۔ قارون کے خزانے کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے تن و من نوجوانوں کا ایک جتھا چاہیے ہوتا تھا، خزانے کے چابیوں کے اٹھانے کے لیے صرف، ایسا اللہ پاک نے اس کو نوازا تھا۔ آج بھی دنیا کے اندر مالدار ترین، دولت مند ترین انسان موجود ہیں، اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے۔ تو جب اللہ پاک اپنی فرما برداری کا صلہ عطا فرمائیں گے اور اس کے بارے میں خود وہ یہ فرمائیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا اور میرے حساب سے دوں گا، تو سوچے کہ کون اس کا اندازہ کر سکتا ہے، کون اس کا حد و حساب لگا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے آ کر کے، وہ کھانا کھا رہے تھے اور اس نے جو ہے آ کر کے مانگ لیا کہ دو گھٹ پانی اور آدھی روٹی مجھے مل جاتی تو اچھا۔ تو جتنا سارا کھانا ان کے گھر میں موجود تھا سارا ان کو دے دیا، اور جتنا ان کے پاس میں پانی موجود تھا سارا ان کو دے دیا، اور پھر اس کے بعد میں کسی کے پوچھنے پر بتایا کہ بھئی اتنا دینے کی کیا ضرورت تھی، اس کی ضرورت تو آدھی روٹی سے پوری ہو رہی تھی، سب کچھ دینے کی کیا ضرورت تھی، اس کی پیاس تو ایک آدھے گلاس سے بجھنے والی تھی، یہ سب کچھ دینے کی کیا ضرورت تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے اپنے شان سے مانگا تھا، میں نے اپنی شان سے اس کو دیا ہے۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ جب روزے کا بدلہ دینے پہ آئیں گے تو وہ اپنی شان سے دیں گے۔ اس حدیث کو ایک اور طرح بھی پڑھا گیا، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، وَأَنَا أُجْزِي بِهِ کا مطلب ہے میں بدلہ دوں گا، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ کا مطلب بنتا ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی روزے دار کو بدلے میں میں ملوں گا، روزے دار کو اللہ پاک بدلے میں ملیں گے، یہ ایسا اہم ترین عمل ہے۔ تو یہ معمولی تکلیفوں کی وجہ سے، معمولی بیماریوں کی وجہ سے، جاب کی معمولی آزار عذر کی وجہ سے، یا کسی ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کی بنیاد پہ چھوڑ دیا جائے ایسا نہیں ہے، جس کو انتہائی شدید ترین تکلیف ہے، جس کے لیے روزہ رکھنا ناقابل برداشت ہے، جس کے لیے اگر جاب نہ کرے تو رمضان کے اندر مسئلہ ہو جانے کا ڈر ہے، یا سخت ترین جاب کرنے کی صورت میں جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، ایسی چیزیں ہیں، ان لوگوں کے لیے گنجائشیں بھی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے فرض کر دیا تو بس مر کے بھی روزہ رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسافر کو اجازت دی ہے، معذور کو اجازت دی ہے، بیمار کو اجازت دی ہے کہ وہ ان دنوں کے اندر رخصت لے لے اور بعد میں چل کر کے پھر اس کی قضا کر لے، لیکن بغیر عذر کے اس کو چھوڑ دینا یہ انتہائی خطرناک عمل ہے، انتہائی بھیانک عمل ہے۔ نوجوانوں کے اندر جیسے اکثریت روزہ رکھتی ہے، اس کی اہمیت کو پہچانتی ہے، تو کچھ ایسی تعداد بھی پائی جاتی ہے جو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتی۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے روموں میں، ہمارے ساتھ رہنے والوں میں ہمارے ایسے بھائی موجود ہیں تو ان کو تھوڑا سا اس جانب توجہ دلا دیں، ان کو بتا دیں کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اسلام کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، آخرت کا معاملہ ہے، یہ وہ اس جہان کا معاملہ ہے جو جہان کی مدت اور لمٹ نہیں ہے، وہ ایک دفعہ شروع ہو جانے کے بعد پھر وہ شروع ختم ہونے کے لیے نہیں ہوتا، وہ شروع ہوتا ہی چلا جاتا ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ایک ابدی زمانہ ہے۔ وہ تو اس زمانے کو بنانے کے واسطے، اس دنیا کو بنانے کے واسطے، اس وقت کو سنوارنے کے واسطے اور اس وقت اپنی لائف کو بچانے کے واسطے اور اپنے آپ کو جہنم کے حوالے ہونے سے روکنے کے خاطر پھر ہم کو ان پابندیوں کی رعایت کرنی پڑے گا، ان پابندیوں کو اپنے اوپر جھیلنا ہی پڑے گا۔ روزہ جیسے اس مہینے کا اہم ترین عمل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا ہے رمضان کی خصوصیتوں کو، رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کے آخری دنوں کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا، کہا کہ ایھا الناس قد اظل لکم شہر عظیم، لوگوں تم پر سایہ فگن ہے، ایک انتہائی عظمتوں والا مہینہ، شہر مبارکن انتہائی برکتوں والا مہینہ، شہر فیہ لیلۃ الخیر من الف شہر، اس کی ایک رات ہی ہزار مہینوں سے اللہ پاک نے بڑھ کر بنا دی ہے، ایسی رات اس کے اندر بنا دی ہے اللہ نے، ایسا مہینہ، شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کے دن کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کی رات کے قیام کو اللہ پاک نے سنت قرار دیا ہے۔ روزے کی فرضیت کو تو سب جانتے ہیں، وہ قیام اللیل کے مسئلے کو لے کے تھوڑا سا کنفیوژن، یا تو لوگ اس کا شکار ہیں یا پھر جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کو اس کنفیوژن میں ڈالتے ہیں کہ قیام اللیل اور تراویح ایک چیز ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ قیام اللیل سال بھر ہے، اس کا نام تہجد ہے، اور تراویح صرف رمضان میں ہے، ایک مہینے کے اندر ہے، دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں کا الگ الگ ہونا احادیث سے صراحتاً ثابت ہے، اور دونوں کا الگ الگ ہونا پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع سے ثابت ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز آپ سمجھ رہے ہوں اور صحابہ اس کے خلاف، پورے صحابہ اس کے خلاف کر رہے ہوں اور پھر وہ غلط ہوں اور آپ صحیح ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر سارا اسلام مٹ جائے گا، اگر ایسا ہو گیا تو سارا قرآن غلط ہو جائے گا، اگر ایسا ہو گیا تو ساری احادیث ناقابل اعتبار ٹھہریں گی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں انہی بھروسہ مند لوگوں کے بھروسے پر پہنچی ہیں، وہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے اللہ نے ہم پر تو نہیں اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سنایا، وہ ان کو سنایا تھا، انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، ہم تم تک پہنچاتے ہیں، تو باقی دین بھی وہ جس انداز سے پہنچائیں گے اسی انداز سے لیا جائے گا، اور وہ وہی قابل بھروسہ ہوگا جس پر ان کو بھروسہ تھا، وہی قابل اعتماد ہوگا جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ تو تراویح 20 رکعتوں کا پڑھنا ہے، مہینے بھر میں پڑھنا ہے، اور اس کا یہ سنت ہے، وقیام اللیل ہی تطوع، اس کو رمضان کے الگ قیام اللیل کے نام سے ذکر کیا گیا۔ پھر تہجد وہ سال بھر ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز سال بھر کے اندر 8 رکعت ہو اور رمضان میں آ کے بھی 8 رکعت رہے اور پھر اس کو غلط فہمی کے ذریعے سے 20 رکعت بنا دیا گیا، ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ جو 8 رکعت کی چیز ہے وہ 8 رکعت تو سال بھر ہے، جو 20 رکعت ہے پھر وہ کیا ہے؟ وہ تراویح ہے، اس کو ماننا ہوگا، وہ ثابت شدہ چیز ہے، وہ ہمارے انکار کی وجہ سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ 1400 سالوں سے ایک چیز چلتی آ رہی ہے، تو وہ آئندہ قیامت تک بھی چلے گی، چاہے لوگ اس کو مانیں، چاہے لوگ اس کا انکار کریں، چاہے لوگ اس میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کریں، چاہے کچھ کریں، لیکن وہ ایک ثابت شدہ چیز ہے، اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو الغرض تہجد الگ چیز ہے، وہ 8 رکعت ہے، اور رات کے آخری حصے 6ویں پہر کے اندر پڑھنا اس کا مسنون ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے اس وقت میں اٹھ کر، تو عشاء کے بعد 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھنے پر انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک تہجد کا ثواب دے دے۔ اور جو تراویح ہے یہ صرف رمضان میں ہے، یہ ایک مستقل سنت ہے، یہ 20 رکعتیں ہیں، پورے رمضان میں پڑھنا سنت ہے، ایک قرآن کو اس میں ختم کرنا سنت ہے، یہ عشاء کی نماز کے بعد میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں وتر کی نماز کو جماعت کے ساتھ میں ادا کیا جاتا ہے، اور تراویح کی جماعت نہیں ہوا کرتی تھی، تہجد کی جماعت نہیں ہوا کرتی تھی، تراویح کی جماعت ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں تہجد کی جماعت نہیں ہوا کرتی تھی، تراویح کی جماعت ہوا کرتی تھی، تو پھر ہم کو بھی صحابہ کے طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے انہی نوافل کی جماعت اختیار کرنی چاہیے جن کی جماعت انہوں نے کی، انہوں نے تراویح کی تو ہم بھی تراویح کی کریں، اگر انہوں نے تہجد کی نہیں کی، قیام اللیل کے نام سے انہوں نے نہیں کی، تو پھر ہم کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں صورتحال یہ ہو گئی ہے امت مسلمہ کی کہ نوجوان طبقہ، ذرا تھوڑا سا تجدد پسند، نئے پن کو پسند کرنے والا طبقہ، بھائی جماعت ہو رہی ہے کہے کہ تہجد کی، تو تھوڑا سا اس کے اندر جاذبیت پائی جاتی ہے، اٹریکشن پایا جاتا ہے، تہجد کو جماعت کے ساتھ میں ہم پڑھ رہے ہیں، بھائی یہ جو اہم عمل ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس اللہ نے روزے کو دن میں فرض کیا اسی اللہ نے رات کو قیام اللیل بھی تم پر مسنون قرار دیا، تو ہم اس کو چھوڑ کر اگر تہجد کو جماعت سے پڑھتے ہیں تو ایک اس قدر محرومی والی بات ہے۔ دونوں چیزیں پڑھیں، اگر پڑھنا ہے تو تراویح بھی پڑھیں، پھر اس کے بعد میں تہجد پڑھیں، اور تراویح کو جیسے صحابہ نے پڑھ کے دکھایا ویسے پڑھیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ویسے پڑھیں، اور تہجد کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا سکھایا ویسے پڑھیں۔ تراویح جماعت کے ساتھ میں اور تہجد بغیر جماعت کے، نوافل کے اندر میں جماعت نہیں ثابت ہے اور پسند بھی نہیں کیا گیا ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، رمضان میں ایک نیکی نفل کرنے والا، ایک نفل کا کام کرنے والا فرض کا ثواب پائے گا، ومن ادا سبع فریضۃ فیہ کان کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سوا، ایک فرض کا ادا کرنے والا 70 فرضوں کا ثواب پائے گا۔ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، وصبر ثوابہ الجنہ، وشہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بھوکے رہ کر کے اوروں کی بھوک کا احساس کیا جاتا، پیاسے رہ کر کے اوروں کی پیاس کا احساس کیا جاتا، خود تھوڑی سی مشقت اور تکلیف اٹھا کر کے جو مصیبت میں ہیں ان کی مصیبتوں کا اندازہ لگایا جاتا، اس کا شعور خود میں زندہ کرنے کی کوشش کی جاتی۔ شہر شہر یزاد فی رزق المؤمن فیہ، اس مہینے کے اندر مومن کے رزق میں اللہ پاک برکتیں ادا فرما دیتے ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کردہ، یہ وہ معجزہ ہے جس کا ہم بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حضور نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ اس مہینے میں مسلمانوں کا، ایمان والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایمان والوں کا رزق بڑھ جاتا ہے، تو یہ وہ معجزات میں سے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعض معجزات کا آج بھی ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ہر سال اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اپنے ایمان کو اس کے ذریعے سے تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے گا وہ روزے دار کا افطار کرانے والے کی مغفرت کا باعث بنے گا، وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، اور افطار کرانے والے کو پورا اتنا ثواب ملا ہے جتنا کہ روزے دار کو ملا، روزے دار کے ثواب میں سے لے کر افطار کرانے والے کو دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، روزے دار کو اس کے روزے کا پورا ثواب، افطار کرانے والے کو اس کے روزے دار کا پورا ثواب۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر صائم، سب کو روزہ افطار کرانے کی قدرت نہیں ہوتی، اتنی مالیت اور دولت سب کے پاس میں نہیں ہوتی، فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او علی تمرۃ او شربۃ ماء، فرمایا جو دودھ کا لسی کا ایک گھونٹ پلا دے گا اس کو بھی یہ ثواب ملے گا، جو کھجور کا ایک ٹکڑا کھلا دے گا اس کو بھی یہ ثواب ملے گا، جو صرف پانی کا نظم کرا دے گا اس کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ ومن خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، اور جو اس کے اندر اپنے ماتحتوں کے کام کو ہلکا کر دیں گے، جو اس کے اندر اپنے ماتحتوں کے کام کو ہلکا کر دیں گے، اللہ پاک ان ذمہ داروں کو، ان بڑوں کو، ان باسوں کو، ان ذمہ داروں کو اور ان امپلائرس کو اللہ پاک ان کی مغفرت کر دیں گے اور ان کی جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرمائیں گے۔ وہ شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ واخرہ عتق من النار، اور یہ مہینہ ایسا رحمتوں سے اور برکتوں سے گھرا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، کہ پہلا عشرہ اس کا، پہلے 10 دن وہ رحمتوں والے ہیں، بیچ کے 10 دن وہ مغفرتوں والے ہیں، آخر کے 10 دن وہ جہنم سے خلاصی کے ہیں۔ اس حدیث شریف کے اندر ایک خاص بات فرمائی گئی، ایک جملہ ارشاد فرمایا گیا، ساری ہی باتیں خاص ہیں، وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر ایک حقیقت ہے، صبر ایک قوت فیصلہ کن قوت کا نام ہے، کہ مجھے فلاں کام پر ڈٹ جانا ہے، مجھے فلاں کام کے لیے جم جانا ہے۔ اب یہ شریعت میں آ کر اس کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے نیکی کے کام پر خود کو جمانا، ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں، طبیعت آنا نہیں چاہتے کہ یہ کام کریں، اپنے نفس پر جبر کر کے نیکی کا پابند کرنا، یہ بھی صبر سے ہی ہوتا ہے، صبر کے بغیر نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات. اور ایک ہوتا ہے گناہ کی خواہش دل میں پیدا ہوئی کہ میں فون میں تھوڑا سا یہ دیکھ لوں، میں تو فون میں تھوڑا سا وہ پڑھ لوں، مسجدوں میں رہتے ہوئے تھوڑا سا گناہ کر لوں، باہر رہتے ہوئے تھوڑا سا یہ کر لوں، وقت تھوڑا سا برباد کر لوں، وقت کی بربادی کا گناہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی کا اسلام حسین اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مالا یعنی کو ترک نہ کر دے. جب تک لا یعنی ترک نہیں ہوگی اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. سب اپنے ایمان کے کمال کے بغیر مریں گے اگر اس عادت سے اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے. اور یہ جو ڈیوائسز موجود ہیں آج الیکٹرانک ڈیوائسز، یہ سارے اسی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں. اللہ پاک اس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایک ہوتا ہے برائی سے بچانے کے واسطے اپنے آپ کو طبیعت کو آمادہ کرنا، گناہ سے بچانے کے واسطے خود کو خود کی طبیعت پہ جبر کرنا، تو گناہ سے بچنے میں بھی صبر ہے. اور ایک ہوتا ہے حالات، کہ جو ہم حالات چاہ رہے ہیں، مالی اعتبار سے تنگی کی مشکلات ہیں، گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، جاب کی کوئی پریشانی ہے، پڑوسیوں کی کوئی مشکلات ہے، یا اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، بڑوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، باقی رشتہ داروں کی طرف سے کچھ ہے، تو یہ جو الگ الگ قسم کی مشکلات ہوتی ہیں یہ ہیں مصائب اور مشکلات. تو ایک صبر علی المصائب ہوتا ہے، تو ایسی مشکلات کے وقت میں اپنے آپ کو اللہ سے شکوا کرنے سے روکنا. تو صبر علی الطاعات ہو، صبر علی المعاصی ہو، یا صبر علی المصائب ہو، یہ تینوں کے تینوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن یصبر ومن یتصبر یصبره اللہ، جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، مصائب پر خود کو جھیلنے کی عادت عادی بنانے کی کوشش کرتا ہے، یصبره اللہ، اللہ پاک اس کو ویسا کرا دیتے ہیں. ومن یتصبر یصبره اللہ وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر. اور فرمایا صبر سے بڑھ کر کوئی بھلائی نہیں کسی کو دی گئی، صبر سے بڑی بھلائی کسی کو نہیں دی گئی، کیونکہ یہی چیز یہی صبر ہے. نیکیوں پر اگر حاصل ہو گیا تو استقامت بن گیا، برائیوں پر اگر حاصل ہو گیا تو تقویٰ بن گیا، مصائب پر اگر حاصل ہو گیا تو بندے کو صابر و شاکر بنا دیا. یہ دین کا خلاصہ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، صبر سے بڑی کوئی بھلائی نہیں ہے. اور یہ صبر ہوتا ہے نیکیوں پر، خود کو نیکیوں پہ ڈالنے کے لیے، اور یہ صبر ہوتا ہے برائیوں سے خود کو بچانے کے لیے، اور یہ صبر ہوتا ہے ناگوار حالات، ہم جو حالات نہیں چاہ رہے ہیں اپنے ساتھ میں، ان حالات کے اوپر کہ اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، یہ حالات اللہ نے ہمیں دیے ہیں تو مجھے اکیلے نہیں دیے، دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ مشکلات وہ لے کر کے آیا ہے. اللہ نے دنیا کو اور دنیا میں بسنے والی مخلوقات کو، مکلف مخلوقات کو بنایا ہی ایسا ہے کہ کوئی 100% اعتبار سے نہ مزے میں ہے، نہ کوئی 100% اعتبار سے بالکل ہی مصیبتوں میں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% اعتبار سے بالکل مزے میں ہوں، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% اعتبار سے ہر اعتبار سے میں تکلیف میں ہی ہوں. اگر کوئی مصیبت میں ہے تو مصیبت کے وقت میں وہ راحت میں بھی ہے، اگر کوئی راحت اور مزے میں ہے تو راحت اور مزے کے وقت میں وہ مصیبت میں بھی ہے. پھول کے ساتھ میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، شہد کے ساتھ میں شہد کی مکھیاں بھی لگی ہوئی ہیں. یہی صورتحال پوری انسانی زندگی اور مخلوقات اور مکلف مخلوقات کے ساتھ میں اللہ پاک نے جوڑی ہے. تو اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو اور رمضان کے اس ٹائم کو گناہ سے بچانا ہے، یہ سب سے اہم ترین عمل ہے. اور اس کو بچانے کے واسطے ہم کو توجہ کرنا پڑے گا دو چیزوں کی طرف، کہ جو غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، جن میں اہم ترین چیز الیکٹرانک ڈیوائس ہے، اس سے اپنے آپ کو ایک مہینے کے لیے روکنا ہے. اور دوسرے، جب ٹائم اس طرف نہیں لگے گا تو اس کو صحیح طرف لگانا ہوگا، تو اس کو لگائیں پھر نمازوں کے اندر، اس کو لگائیں بیانات کے سننے کے اندر، اس کو لگائیں تعلیم کرنے کے اندر، اس کو لگائیں قرآن کے پڑھنے کے اوپر، اس کو لگائیں تسبیحات اور اوراد و وظائف کے اندر. اور یہ مہینہ خاص کر دعاؤں کا مہینہ ہے، وہ نجات مقبول کی منزلیں ہیں، حزب اعظم کی منزلیں ہیں، دوسری اور منزلیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ سب پڑھنے کا یہ مہینہ ہے. اور سال کے اور مہینوں کے اندر تو کبھی توفیق ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، کسی کو ہوتی ہے کسی کو سال بھر نہیں ہوتی. کم سے کم اس مہینے کے اندر بندہ اپنے آپ کو عادی بنا لے کہ باقی سال میں اس کی کچھ جھلکیاں تو، اس کے کچھ برکات و ثمرات تو ہم کو حاصل ہو جائیں. اب تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہمارے عبادتوں کو قبول فرمائیں، اور اللہ پاک ان کو گناہوں سے بچانے کی، یعنی ہمارے روزوں کو اللہ پاک گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.